گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. ہمارے حضرت شیخ رب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم احمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار میں گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا, عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا, گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, پھر سبق تازہ کرتے ہیں کہ عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا. ایک تو ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی صورت ہے, اور دونوں لازم و ملزوم ہیں. ظاہر بھی بنانا ضروری ہے, باطن بھی بنانا ضروری ہے. جیسا باطن ہوگا ویسا ظاہر ہوگا, اور جیسا انسان کا ظاہر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت اس کے دل میں اتار دیتے ہیں. ظاہر کی بڑی قیمت ہے, ظاہر معمولی بات نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی دل کے اندر ہونی چاہیے, گال پہ چاہے نکلے یا نہ نکلے دل میں داڑھی ہونا چاہیے. یہ بات تو صحیح ہے کہ داڑھی دل میں بھی ہونی چاہیے, لیکن داڑھی کی صحیح جگہ گال ہے, داڑھی گال پہ ہونی چاہیے. دل میں اگر نہیں بھی ہوگی تو ایک نہ ایک دن داڑھی کی جو گال پہ داڑھی ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ دل میں اتار دیں گے. اس لیے ظاہر بنانا بھی ضروری ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ مثال دیا کرتے تھے کہ بھائی اگر ہم طیارے میں ہوں, جو ہوائی جہاز میں ہیں, اور طیارہ اترنے والا ہے کسی ایئرپورٹ پر, پائلٹ اعلان کرتا ہے کہ بھائی پہیے ہمارے نہیں کھل رہے, سب لوگ گھبرا جاتے ہیں, کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب تو موت ہی آ گئی. پائلٹ کہتا ہے کہ آپ اطمینان رکھیں, پہیے ہمارے جہاز میں ہیں, فکر نہ کریں. کہتے بھائی جب تک باہر نہیں نکالو گے پہیے کام کے نہیں, پہیے کام کے جب ہیں جب باہر نکلیں گے. اسی طرح سے داڑھی کام کی جب ہے جب گالوں پر سج جائے گی. ہاں اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی زینت لیے ہوئے, اور چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے. اسی لیے بزرگوں کی اور مقبولہ نے حق کی نقل کی جاتی ہے, جیسی ٹوپی وہ لگاتے ہیں ویسی ٹوپی لگانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا لباس وہ پہنتے ہیں ویسے لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں, جو ان کی چال ڈھال ہوتی ہے اس کی نقل کرتے ہیں. ہمارے سلسلے کے بزرگ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے کہ کیا لایا ہوں, تو ظاہر ہے کہ اعمال تو بڑے سے بڑا بزرگ ہو, یہاں تک کہ نبی ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا, ما عرفناک حق معرفتک وما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ نہ تو میں آپ کی معرفت کا حق ادا کر سکا اور نہ ہی آپ کی عبادت کا حق ادا کر سکا. جب سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کر رہے ہیں تو ہماری کیا مجال ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کو کچھ سمجھیں. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان کے لائق تو ہم عبادت کر نہیں سکتے, عبادت تو کرنی ہے لیکن اس کو ہم اللہ کی شان کے مطابق نہ سمجھیں, اپنی عبادتوں پہ نظر نہ کریں. تو فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے تو میں اپنی داڑھی کو پکڑ کر عرض کروں گا کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا, شباہت, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم میرے رسول کی اتباع کرو, اتباع جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کرتے جاؤ. حقیقت تو تمہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتی جو نور نبوت اور جو قرب اعظم اللہ تعالیٰ کا نبی کے سینے میں ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں ہو سکتا, لیکن تم ان کی اتباع کر لو, ان کی نقل کر لو, کام بن جائے گا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابکو فإن لم تبکو فتباکو، پھر رو، اپنے گناہوں پر ندامت سے رو، اللہ کو مناؤ، گریہ وزاری کرو. گریہ وزاری سے اللہ ملتا ہے، زوری سے اللہ نہیں ملتا، زاری سے ملتا ہے. زاری کرو، رو. لیکن بھائی چونکہ رونا اختیاری نہیں ہے، کبھی انسان کو رونا آ جاتا ہے، کبھی نہیں رونا آتا، تو یہ چونکہ اختیاری نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر اختیار دیتے اور ہم نہ روتے پھر ہم مجرم ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے. جس کو چاہے رونے کی توفیق دے دیتے ہیں، جس کو چاہے جو ہے اس کے آنسو بند ہو جاتے ہیں، نالے خشک ہو جاتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ خود ہی کسی کے آنسو بند کر دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہوں کی شامت عمل کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے اور رونا نہیں آتا، اور بعض اوقات کسی اور وجہ سے بھی رونا نہیں آتا. خدا تعالیٰ کو کوئی امتحان مقصود ہوتا ہے، اسی لیے شیخ پکڑا جاتا ہے. شیخ سے پوچھتے ہیں کس طرح فریاد کرتے ہیں، بتا دو قاعدہ. اے اسیران قفص، میں نو گرفتاروں میں. شیخ سے پوچھا اسی لیے جاتا ہے، شیخ اسی لیے کیا جاتا ہے، راہبر اسی لیے لیا جاتا ہے کہ دل کی کیفیات کا اظہار اس سے کیا جاتا ہے کہ ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے، رونا نہیں آتا، دل سخت معلوم ہوتا ہے. شیخ بتلائے گا، ورنہ شیطان ایک راستہ مار جاتا ہے، کسی کو مایوس کر دیتا ہے اور کسی کو تکبر کے راستے سے ہلاک کر دیتا ہے. تو خدا تعالیٰ اپنی مہربانی سے بزرگوں اور مقبولان حق کو یا ان کے خدام کو الہام، جواب الہام فرماتے ہیں. خدا تعالیٰ ان کو یہ سمجھ عطا فرماتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا علاج کرنا چاہیے، کس کا کیا معاملہ ہے، اس کا دل سخت ہے یا واقعی اس کے اوپر کوئی قبض طاری ہے. خدا تعالیٰ قبض بھی طاری کر دیتے ہیں امتحان کے لیے. قبض یہ ہے کہ کسی عبادت میں کیفیت محسوس نہیں ہوتی، ذکر میں لذت نہیں آتی، اس کو حالت قبض کہتے ہیں، کیفیت نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے نشان کرم کے مطابق، کہ انہوں نے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیا. فرمایا کہ قبض کی حالت بست کی حالت سے بھی زیادہ افضل ہے. بست کی حالت، بست کسے کہتے ہیں؟ جب عبادت میں خوب مزہ آتا ہے، اللہ کا نام لینے میں لذت محسوس ہوتی ہے، تو یہ حالت بست ہے. لیکن حالت بست میں ایک خطرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے عبادت سے محروم ہو جائے، خالصتاً اللہ کی عبادت نہ کرے بلکہ مزے کے لیے عبادت کرے. مزے کے لیے عبادت کرنا غیر اللہ ہے، ہم مزے کے لیے عبادت نہیں کرتے. ہم عبد اللطف نہیں ہیں، عبد اللطیف ہیں، ہم لطف کے بندے نہیں ہیں. ہمارا کام ہے اللہ کو یاد کرنا، صبح شام اللہ کو یاد کرنا، مزہ آئے یا نہ آئے. غرض یہ بست کی حالت ہے جب مزہ آتا ہے، اور جب قبض کی حالت ہے اس میں مزہ نہیں آتا، کوئی کیفیت نہیں بنتی. بزرگوں نے فرمایا ہے کہ قبض کی حالت بست کی حالت سے دوہری افضل ہے، کئی گنا افضل ہے. کہ دل لگتا نہیں ہے، لگایا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے. دل کو مزہ نہیں ہے، کیفیت نہیں بنتی، لیکن اللہ کو اللہ کے لیے یاد کر رہا، نماز کا جی نہیں چاہ رہا، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر مشقت اٹھا کر، دل پر بھی مشقت اٹھا رہا ہے، جسم پہ بھی مشقت اٹھا رہا ہے، چلا آ رہا ہے اللہ کے دربار میں. ایک دفعہ ایک صاحب نے حضرت والا دامت برکاتہم سے عرض کیا کہ حضرت، الحمدللہ ذکر و اذکار اور تمام نوافل اور فرائض وغیرہ سب اپنے اپنے وقت پر پورے ہو جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن شیطان یہ بہکاتا ہے کہ تمہاری عبادت کسی کام کی نہیں، دل میں کوئی کیفیت تو تمہارے ہے نہیں، محبت تو محسوس ہوتی نہیں، کوئی کیفیت محسوس ہوتی نہیں، کوئی لذت آتی نہیں، ایسی عبادت کا کیا فائدہ، تمہارا استغفار بھی جھوٹا، تمہاری عبادت بھی جھوٹی. شیطان طرح طرح سے انسان کو بہکاتا ہے. اور شیخ کا کام یہی ہوتا ہے، شیخ سے کامل رہنمائی کرتا ہے، خبردار یہ شیطانی دھوکہ ہے تاکہ تم مایوس ہو جاؤ، اور مایوس ہو کر عبادت کو چھوڑ بیٹھو، یہ اس کا مقصود ہے. وہ خبردار کرتا ہے وقت سے کہ دیکھو خبردار. اور فرمایا ہمارے حضرت نے کہ تمام عبادات کا اور معمولات اذکار کا اپنے اپنے وقت پر ہونا، اور گناہوں سے اجتناب ہونا، خصوصاً نظروں کی حفاظت رکھنا، یہ رضا الہی کا ڈھول ہے. ڈھول یعنی کہ یہ ببانگ دہل، یہ اعلان ہے کہ بندہ صحیح راستے پر ہے. کوئی فکر کی ضرورت نہیں. بزرگوں کے جوابات ایسے تسلی بخش ہوتے ہیں کہ قلب کو سکون حاصل ہو جائے اور پہلے سے زیادہ محبت کے ساتھ عبادت اور ذکر الہی کرنے لگتا ہے. تو میرے دوستو عزیزو، بات یہ ہے کہ ظاہر کو بنانا اس لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ دیکھ کر اس کو پیار کر لیں کہ کب سے یہ بندہ میرے مقبولین کی نقل کرتا ہے، ان کے جیسا لباس پہنتا ہے، ان کے جیسی چال ڈھال رکھتا ہے، تو ان کو اس پر رحم آ جاتا ہے کہ یہ میرے پیاروں کی شکل میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں. ظاہر جیسا ہوتا ہے ویسا باطن بن جاتا ہے، اور جیسا باطن ہوتا ہے پھر ویسا ظاہر بن جاتا ہے. ایک آدمی کے قلب میں ایمان اور اسلام ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کا اظہار نہ ہو. ایمان نام ہے قلب کی کیفیت کا، قلب سے آدمی ایمان لاتا ہے، اور اسلام نام ہے اس کے اظہار کا. اسلام ہے تسلیم سے، کہ اللہ کا جو حکم ہوگا اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر ہم عمل کرتے ہیں. تو ایمان اسلام کے لیے ضروری ہے اور اسلام ایمان کے لیے ضروری ہے. جہاں ایمان ہے وہاں اسلام ضرور ہوگا. دل میں اگر داڑھی ہے، ایک مٹھی تینوں طرف سے داڑھی رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی اور مٹھی بھی اپنی ہوں، ایک مٹھی سے ایک چاول بھی کم کترانا حرام ہے. چاروں اماموں کا اس پر اجماع ہے، امام فقہاء کرام کا اجماع ہے، ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھنا، اس کو کٹانا، اور ایک چاول بھی اگر وہ کم ہو تو حرام ہے. واجب ہے داڑھی کا ایک مٹھی رکھنا، تینوں طرف سے ایک مٹھی ہو، توڑی کے نیچے سے بھی ہو، دائیں سے بھی ہو، بائیں سے بھی ہو. تو داڑھی اگر دل میں ہے تو ضرور گال پہ اس کا اثر آئے گا. ہاں، تو یہاں پر جو حضرت فرما رہے ہیں کہ عجم کے بیابان سے مفرور ہوں گا، اس سے مراد خالی یہ نہیں کہ ہم عجم میں بیٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حرمین شریفین کی حاضری ہو گئی وہاں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، تو یہ بھی مبارک ہے، بڑے درجے کی چیز ہے. الحمدللہ ابھی جو حاضری ہوئی وہاں پر ایک سیلاب ہوتا ہے لوگوں کا. نماز پڑھنے کے بعد جو لوگ وہاں سے نکلنا شروع کرتے ہیں، اس قدر ہجوم ہوتا ہے نکلنے والوں کا، اور اسی قدر ہجوم اور اندر جانے والوں کا ہوتا ہے. عجیب معاملہ ہے وہاں، اللہ کے عاشقین کا ایسا وہاں پر سیلاب ہے. آ بھی رہے ہیں تو جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، کوئی وقت خالی نہیں ہے. 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے عاشقین اللہ کے گھر کا دیوانہ وار چکر لگا رہے ہیں. چکر، دیوانہ وار چکر. دیکھیے، استلام کرنے کے بعد، حضرت اسود کا نیت کرنے کے بعد استلام کرتے ہیں اور اس کے بعد چکر لگاتے رہتے ہیں. یہ عبادت ہی چکر لگانے کی ہے. اگر آپ کوئی دعا نہ پڑھیں، کوئی بات نہ کریں، صرف چکر لگائیں، آپ کا طواف ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں تب طواف مکمل ہوتا ہے. لیکن اگر طواف کے دوران کوئی شخص ایک دعا بھی نہ کرے، صرف چکر لگا رہا ہے، یہ میرے اللہ کا گھر ہے، میں تو بس میرا کا، یہ عبادت یہی ہے، چکر لگانا، عاشقانہ چکر لگانا، دیوانہ وار چکر لگانا، کوئی کام نہیں، بس اللہ کے گھر چکر لگا رہے، چکر لگا رہے. کتنی بڑی عبادت ہے یہ. یعنی کہ مکہ مکرمہ میں ہر نفلی عبادت سے افضل طواف، ہر نفلی عبادت سے افضل طواف، جتنا ہو سکے وہاں طواف کرے. تو دل میں یہ سیلاب دیکھ کر خدا تعالیٰ نے ایک بات دل میں ایسی ڈالی ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ ایک دوست سے میں نے کہا، یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے سے اپنے بندوں کو کھینچ کر یہاں بخشنے کا بہانہ بنانے کے لیے بلایا، بخشنے کا بہانہ بنایا ہے. کیسے کیسے لوگ وہاں آتے ہیں، اور بعض لوگ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دل بھی نہیں لگا ہوا، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، کہیں کوئی موبائل سے سیلفی بنا رہا ہے، کوئی مووی بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. ہم لوگوں کو تو عادت یہی ہے نا کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں فرصت نہیں ہے. دوسروں کا عیب دیکھنا ایک بہت بڑا عیب ہے، اور کوئی عیب ہو یا نہ ہو، یہی بہت بڑا عیب ہے کہ ہم دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں. کہیں قرآن و حدیث میں حکم ہے کہ بھائی دوسروں کے عیب دیکھا کرو، یہ حکم ہے کہ اپنے عیوب کو دیکھو، ان کی اصلاح کی فکر کرو. لیکن ہمیں کیا معلوم کہ خدا تعالیٰ کو کس حاجی کی، کس ظاہر کی کوئی ادا پسند آ گئی اور اس کا معاملہ بن گیا. اچھا بھائی تم تھے تو بڑے گناہگار، کام تو تم نے بڑے ٹیڑے میڑے کیے، لیکن اچھا تم ہمارے گھر بھی آئے تھے، تم ہمارے گھر آئے تھے چکر لگائے تھے، جاؤ چلو جنت میں. ارے اچھا تم ہمارے نبی کے دربار میں گئے تھے، حاضر ہوئے تھے، جاؤ جاؤ چلو، جب تم نبی کے دربار میں حاضر چلو جنت میں جاؤ، سب معاف، جاؤ. دل میں یہ بات شدت سے آئی اس وقت کہ یا اللہ یوں لگتا ہے کہ آپ نے ان کو بخشنے ہی کے لیے بلایا، ورنہ پیسہ خرچ کیا، اتنی مشقت کی، کس لیے کیا؟ اللہ کی کوئی محبت کی کوئی تو ذرہ ہے، کچھ تو معاملہ ہے، جبھی تو آئے ہیں. اپنے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنی مشقت اٹھا کے دیوانہ وار چلے آ رہے ہیں، دو انسلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، خوشبو کا نام نہیں ہے، اور چپل بھی جو ہے وہ فقیروں والی ہے اور اندر جا کے تو وہ بھی اتر جاتی ہے. اس حال میں کیوں آئے ہیں؟ کوئی تو محبت اللہ کی، کوئی تو شعلہ ہے اندر، تو یہی بہانہ بنانے کے لیے خدا تعالیٰ نے بلایا ہے. غرض یہاں جو مقصود ہے بتانا کہ عجم کے بیابان سے مغرور ہوں گا، اس کی یہ تو صورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہاں حاضر ہو جائیں، اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن جیسا اپنے کو بنا لیں. اصل اس کی یہ کہ ہم حقیقت اور حقیقت کو پا لیں کہ اللہ اور رسول کے کامل فرما بردار ہم ہو جائیں. میرے دوستو ہم ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ ہم نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، اور جانے کے بعد واسطہ کس سے پڑھنا ہے؟ کس سے پڑھنا ہے بھائی واسطہ؟ فرعون سے واسطہ پڑھنا ہے؟ بڑا بادشاہ تھا وہ تو، بڑے لشکر تھے، بڑی سلطنت تھی. تو پھر ہم کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے فرعون کام کا کام آئے گا، اس کی اتباع کرو، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. کوئی شداد کام آئے گا، کوئی قارون کام آئے گا، جس کے خزانے سنتے ہیں کہ اونٹوں کے اوپر اس کی کنجیاں لٹکے جاتی ہیں، وہ بھی زمین میں دساد. خدا تعالیٰ نے زندگی ہی میں حشر اکھلا دیا کہ دیکھو تم آخرت کی کیا کہتے ہو، تو یہ تو یہی حشر یہ ہو گیا. تو ہم یہ سوچا کریں، مراقبہ کیا کریں کہ اللہ اور رسول کام آئیں گے یا یہ دنیا کے بادشاہ کام آئیں گے؟ اللہ اور رسول کام آئیں گے. بس پھر یہ شعر پڑھ دو کہ چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں دوستو بس ان کے نشاں کے ساتھ. اللہ اور رسول کا راستہ ہم اختیار کریں، یہی اس کی حقیقت ہے. ایک آدمی کو بالفرض ساری عمر بھی حج نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ حج تو استطاعت پر فرض ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے استطاعت نہیں دی، وہ بیچارہ حج نہیں کر سکا، لیکن دل تڑپتا رہتا ہے کہ کاش ہمیں بھی حاضری نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو حاضری بھی نصیب فرمائے، مقبول اور مبرور حاضری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہ تڑپ بھی عطا فرمائے، وہ عشق و محبت بھی عطا فرمائے. ایسی عشق و محبت اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائے، اور جو پیاسا نہیں ہے اس کو اللہ تعالی پیاس عطا فرمائے. غرض یہ کہ ایک آدمی عمر بھر وہاں نہ جا سکا، لیکن اس کا ہر عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہے، اور ایک آدمی وہیں موجود ہے، مدینہ شریف میں موجود ہے یا مکہ شریف میں موجود ہے، تو میرے دوستو بتائیے کون آدمی کام کا ہے؟ آدمی کون کام کا ہے؟ کہو بھائی بتاؤ تو. تو بس اس شعر کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر اور باطن کو اللہ والا بنا دیں، اللہ اور رسول کے حکموں کے تابع بنا دیں. زندگی تو ایک کافر کی بھی گزر جاتی ہے، ساری زندگی اس کو وسوسہ بھی نہیں آتا. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ مومن ہی کو وسوسہ آتا، مومن ہی ڈرتا ہے اللہ سے، کافر تو بے دھڑک گناہ کرتا ہے. جب کفر جیسا گناہ ہو کر ڈالا جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک جیسا گناہ کر ڈالا جس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، تو باقی گناہ کیا چیز ہیں؟ زناکاری بھی کرے گا، بدکاری بھی کرتا ہے، ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، جہاں موقع ملتا ہے چوری بھی کرتا ہے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یورپی ممالک میں اور امریکہ میں اور فلاں فلاں بڑی ایمانداری ہے، صرف قانون کی حد تک ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے ایک مرتبہ نیو یارک کی بجلی فیل ہو گئی، دنیا بھر کے ریکارڈ سے زیادہ وہاں زنا ہوئے ہیں، دنیا بھر کے ریکارڈ سے زیادہ وہاں ڈکیتیاں ہوئیں، کیونکہ اس وقت کوئی نگرانی نہیں ہو سکی. ان کی ایمانداری ایمانداری نہیں ہے، جب ایمانی نہیں ہے تو ایمانداری کیا ہوگی؟ اللہ ہی کو نہ مانا میرے دوستو تو ایسے بے وقوف اور جاہلوں کی نقل کرنے والے، ان کی رسموں کو اختیار کرنے والے. سنا ہے کیا مسلمان ویلنٹائن ڈے بھی بڑے شوق سے مناتے ہیں، پھولوں کے گلدستے دیتے ہیں، ویلنٹائن کی مبارکباد دیتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ کافر جہنمی ہے کہ نہیں. اگر کفر پر مر گیا جہنم اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. تو ہم اس کی نقل کریں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیا جنت میں جائیں گے؟ میرے دوستو کتنی فکر کی بات. یہ برتھ ڈے پارٹیاں منانا، ویلنٹائن ڈے منانا، کرسمس بھی مناتے ہیں، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موقع وہ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اس کی خوشی وہ مناتے ہیں. اب بتائیے ہمارا ایمان کہتا ہے یہ؟ بالکل بھی قبول نہیں کرتا. جس کے اندر ایک ذرہ بھی یہ چیز ہو اس کو ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہمیں اتباع رسول کرنی ہے میرے دوست. یہ ہے اس شعر کی حقیقت کہ ہم گناہوں کی زندگی کو چھوڑیں، غیروں کے طریقوں کو ہم چھوڑیں اور اللہ اور رسول کے راستے کو اپنائیں. یہی ہے گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا. اللہ اور رسول اس سے خوش ہیں جو اگر مدینے سے دور ہے لیکن اللہ اور رسول کے راستے پر، اور وہی دنیا میں بھی کامیاب ہے. میرے دوستو جس کا دین سنور جاتا ہے یاد رکھو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے. دنیا سنورنا مال دولت کا ڈھیر لگنا نہیں ہے، دنیا سنورنا عالیشان بنگلہ بنا لینا نہیں ہے، گاڑیاں جمع کر لینا نہیں ہے، دکانیں فیکٹریاں لگا لینا نہیں ہے. میرے دوستو دنیا سنورنا تو یہ ہے کہ جو کماتا ہے اس میں برکت ہے، عافیت ہے، سکون ہے، چین ہے، یہ ہے دنیا سنورنا. اولاد بھی نیک ہے ماشاءاللہ، اولاد بھی دین پہ چل رہی ہے، یہ ہے دنیا سنورنا. جو ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اللہ تعالی نے دنیا کو مقدم فرمایا کہ اے اللہ ہمیں دنیا اچھی دنیا عطا فرمائی، حسنا عطا فرمائی، خوبصورت دنیا عطا فرمائیے، کیونکہ دنیا ہی جس کی اچھی ہے اس کا آخرت اچھی. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئے گا وہی وہاں کاٹے گا. نیکی کا بیج بوئے گا تو وہاں اچھے اعمال اچھا بدلہ ملے گا، اور برائیوں کا بیج بوئے گا اولاد کو بھی غیروں کے طریقے سکھلائے گا، اس کی وضع قطع انگریزوں جیسے بال کٹوائے گا اور ٹپنے ڈھاگنا سکھائے گا اور پینٹ شرٹ اور جینس پہنائے گا، تو بھائی وہ جانے پھر کہاں جائے گا وہ. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
عجم کے بیابان سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی پور ہوں گا.
ہمارے حضرت میر صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ مدینہ شریف میں جب ہم حاضر ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے تشریف لایا، کب تشریف لائے، یہ خلاف ادب ہے، وہ اتنا اونچا مقام ہے وہاں پہ حاضر ہوا جاتا ہے، یہ باتیں سیکھنے کی ہیں. بعض لوگ الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، بناتے ہیں الفاظ کو اور اس میں معاملہ بگڑ جاتا ہے. ہمارے حضرت رحم اللہ، ہمارے حضرت دامت برکاتہم ہنستے ہوئے ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ بھائی وہاں ایک صاحب تھے تو وہ اکڑم بگڑم، جس ان کو زبان بھی نہیں آتی تھی مگر زبان بنانے کے چکر میں انہوں نے کہا کہ ایک شخص واز کر رہا تھا، اتنے میں ایک بیل آ گئے، ایک بیل وہاں آ گئے، بیل کی تعظیم اور وائز کی تحقیر. غرض یہ کہ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی یہ مدینہ شریف اور یہ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جسد اثر رکھا ہوا ہے، لوح و قلم عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، لوح و قلم سے بھی افضل ہے، عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، یعنی بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. اللہ کے بعد عرش اعظم بھی نہیں بلکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرماتے تھے کہ یہاں تو حاضری سر کے بل بھی ہو تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہے, واقعتاً بھی اگر سر کے بل چل کے آئے تو بھی اس جگہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنی بڑی توفیق سے اللہ ہمیں نوازتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بعض لوگ وہاں موویاں بنا رہے ہیں, سیلفی بنا رہے ہیں. جس کے پاس حاضری ہے اس کی تو فکر ہی نہیں, اس سے دل لگا ہوا نہیں. وہاں تو بھائی ادب سے سر جھکائے اور اپنے گناہوں کا استحضار کرے, روئے رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنائے, کچھ تو کرے بھائی وہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرے, یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی روضہ مبارک میں حیات ہیں, ایک خاص حیات سے مشرف ہیں. جس کا یہ عقیدہ نہ ہو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ عقیدہ پکا ہے اور احادیث مبارکہ میں ہے تواتر سے کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس کو مجھ تک پہنچاتے ہیں, اور جب میری روزے پر پڑھتا ہے قبر پہ پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں. جو مجھے سلام کرتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں, اس کا جواب دیتا ہوں. اب سلام کرنے کا قاعدہ بھی بعض لوگوں کو نہیں آتا کیونکہ سیکھا ہی نہیں, اور سیکھا کیوں نہیں کہ اس کی قدر نہیں. جس مقام پہ ہم جا رہے ہیں اس کی قدر نہیں, اس کی ادب نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو کتنی بڑی توفیق سے نوازا. وہاں جا کر سلام کرے, سر جھکائے اور ادب سے سلام عرض کرے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ انت کا صیغہ ہے, حاضر کا صیغہ ہے, یہ سکھایا گیا. اگر حضور حیات نہ ہوتے تو ہم کیسے آپ کو سلام کرتے, کیسے ہم انت کا صیغہ لگاتے, حاضر کا صیغہ لگاتے. تو وہاں براہ راست معاملہ ہے. سلام کرنے کے بعد کچھ توقف کرے, بھائی یہاں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, فوراً ہی کیا حال ہے بھیا, ٹھیک ہے سب خیریت ہے؟ نہیں, جب ہم سلام کرتے ہیں سامنے والا جواب دیتا ہے تو اس کو ہم سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہم سلام کریں کچھ توقف کریں کہ جواب ارشاد ہو رہا ہوگا انشاءاللہ, اللہ کی رحمت سے امید ہے, ہم کے کرم سے امید ہے. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے مائم میانے دو کریم. اے اللہ آپ بھی کریم, آپ کا یہ رسول بھی کریم, سینکڑوں شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان. درود شریف پڑھتے وقت ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ درود شریف پڑھنے والے کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہے, لڈو. مگر سوال یہ ہے کہ لڈو جب محسوس ہوگا؟ جب ہم اپنے دل کو بنائیں, دل کو ہم غیر اللہ سے خالی کریں گے, اللہ رسول کے راستے پر چلیں گے, کچھ مجاہدہ کریں گے, کچھ ذکر و اذکار کریں گے, تب ہمارا دل اس لڈو کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. اور دونوں ہاتھ میں لڈو کیسے ہیں کہ ایک ہاتھ میں اللہ کے نام کا لڈو اللہم, پھر کہتے ہیں صلی علی محمد, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, دل کو تھاما, ان کا دامن تھام کے ہاتھ میرے دونوں نکلے کام. کہ اللہ, جب کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں اللہ کے نام کا لڈو ہے, ایک ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا. پھر کیا لذت ہے درود شریف پڑھنے کی. اور فرمایا کہ درود شریف اس طرح پڑھا کرو کہ جیسے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے حاضر ہیں, اور آپ کے روضہ مبارک پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی جو آبشار گر رہی ہے, مسلسل ہم وقت آبشار گر رہی ہے, اس کے چھیٹے ہمارے اوپر بھی پڑے. پھر دیکھو درود شریف کا مزہ, پھر دیکھو اللہ کے نام کا مزہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے انسان تو اس کو اللہ تعالیٰ 10 نیکی عطا فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف فرماتے ہیں, 10 درجے بلند فرماتے ہیں. بہت فضائل ہیں درود شریف کے. غرض یہ کہ یہاں جو ہے یہ وہ مقام ہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر پڑھا کرتے ہیں, انہوں نے فرمایا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, جن کے گم کردہ نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزین ہی کا. کہ اس جگہ پر یہ وہ مقام ہے کہ عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے. کیوں عرش سے زیادہ نازک تر ہے؟ کہ اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے عرش سے بھی اونچا مقام یہ نبی کا دربار ہے. تو یہ وہ ادب گاہ ہے کہ جس کا مقام عرش الہی سے بھی زیادہ اونچا ہے, نازک تر ہے، یہاں سنبھل کے چلو، یہاں موبائلوں اور موویوں کو اٹھا کے پھینک دو اور اس کو کھولو بھی نہیں، خیال بھی مت لاؤ، ایسا مقام ہے۔ انتہائی اپنے گناہوں کا استحضار کر کے، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے والی شکل بنا کے، غمزدہ ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام عرض کرنے کے بعد اپنے لیے استغفار کی سفارش کی، شفاعت کی درخواست کرنی چاہیے، التجا کرنی چاہیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار فرما دیجیے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں، کہ آپ اللہ کے ایسے محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات ٹالیں گے نہیں، آپ کی بات ٹالیں گے نہیں، آپ کی خوشی اور رضا میں اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک اے محمد آپ راضی نہ ہوں گے ہم بھی راضی نہ ہوں گے، آپ کو ہم راضی کر کے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا امت کا درد تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا حق تھا آپ کا، لیکن افسوس کہ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی درود شریف کی تسبیح روزانہ پابندی سے پڑھا کریں، یہ ہم کوئی احسان تھوڑی کریں گے، اپنے اوپر احسان کریں گے۔ میرے دوستو آپ کو کیسا درد تھا کہ فرمایا کہ پھر تو میں اپنے ایک ایک امتی کے جنت میں جانے سے پہلے راضی نہیں ہوں گا، جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے گا پھر تو میں راضی نہیں ہوں گا، کیسا درد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم لوگوں کا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ داڑیاں کاٹ رہے ہیں، آپ کے فرمان کی ہمیں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بھائی لوگ کیا کہیں گے، ملا ہو جائیں گے، ارے یہ دیکھو کہ اللہ اور رسول خوش ہو جائیں گے، اللہ اور رسول کو خوش کرنا مفید ہے یا لوگوں کو خوش کرنا فائدہ مند؟ لوگ تو کبھی خوش ہوتے بھی نہیں بھائی۔ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ اللہ کو منانا انتہائی آسان ہے اور لوگوں کو منانا سب سے زیادہ مشکل کام۔ ایک بنیے نے اپنے بیٹے کی بیٹی کی شادی کی، بنیے تو ویسے بھی بخیل مشہور ہیں، ہندو بنیے، اور وہ کچھ ضرورت سے زیادہ بخیل تھا، انتہائی کنجوس، اور کنجوس کا جو اعلیٰ درجہ ہے مولانا صاحب، کنجوس کا اعلیٰ درجہ کناجیس، جمع جو ہے کناجیس ہے، اور ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ امیر الکناجیس ہے، کنجوسوں کا بھی امیر سردار، تو کنجوسوں کا بھی سردار تھا، تو لوگ بہت ملامت کرتے رہتے تھے۔ جب بیٹی کی شادی ہونے لگی تو اس نے سوچا کہ بھائی کوئی ایسا کام کریں کہ ہمیں لوگ سخی کہنے لگے، تو مشورہ کیا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ اپنے خزانے میں سے ہر مہمان کو ایک ایک اشرفی دے دیں گے، کھانا کھانے کے بعد، ولیمہ کے بعد یا رخصتی کے بعد، تو ایک ایک مہمان کو ایک ایک اشرفی دے دیں گے۔ اور کھانا شروع ہو گیا اور یہ چھپ کر بیٹھ گیا باہر، اور نوکر کو دے دیا وہ تھیلی اشرفی کی، بھائی جس کو جو کھانا کھا چکے اس کو جاتے ہوئے ایک ایک اشرفی دے دینا، یہاں کوئی ایسا نہیں کرتا، منہ میں پانی نہ لاؤ، کھانا کھلا کے یہ جا وہ جا۔ تو جناب جب کھانا کھا کے لوگ جانے لگے اور وہ ایک ایک اشرفی دیتا گیا، اور یہ بڑا خوش تھا کہ اب تو میری تعریف ہوگی کہ بھائی بڑا سخی تھا یہ، جب کان لگا کے سنا تو ہر آدمی کہتا جا رہا تھا کمبخت بڑا ہی کنجوس تھا، دو اشرفی بھی دے سکتا تھا، کمبخت کنجوس تھا، ایک ہی اشرفی۔ تو لوگوں کو منانا انتہائی مشکل ہے، اللہ کو منانا انتہائی آسان، انتہائی ضروری اور کامیابی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر مسلمان کو ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں فرما رہے کہ میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی سور ہوں گا، یعنی کبھی تو میں خود نور بن جاؤں گا کہ جس مقام پر میں حاضر ہوں۔ ہمارے حضرت میسا رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلی بار دل میں یہ بات اللہ نے ڈالی ہے کہ یہاں مدینہ شریف میں آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کا نور ہے، آپ کے جو قدموں کے اندر، قدموں کے نیچے خاک ہے، اس میں آپ کے انوار کا نور ہے، اس خاک میں بھی آپ کے انوارات ہیں، اس ماحول میں بھی آپ کے انوارات آج بھی ہیں، وہی فضائیں ہیں، وہی آسمان ہے۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میں یہاں حاضر ہوتا ہوں مکہ شریف میں تو یہ تصور کرتا ہوں کہ یہیں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی نگاہ مبارک نے اس آسمان کو دیکھا ہوگا، اس چاند کو دیکھا ہوگا، ان ستاروں کو دیکھا ہوگا، ان پہاڑوں کو دیکھا ہوگا، تو میں اپنی نگاہ کو تصور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے ملاتا ہوں. یہ ہوتا ہے بھائی، بزرگوں کا عمرہ اور حج اور ہوتا ہے، ہم جیسے گناہگاروں کا معاملہ اور ہوتا ہے. وہ ایسے عاشق ہوتے ہیں، فرماتے تھے کہ میں دیکھتے ہیں تصور ہی میں، اب تو پہاڑ وہاں دور دور ہو گئے کیونکہ بلڈنگیں بن گئی ہیں، اس وقت سامنے پہاڑ ہوا کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ میں ان پہاڑوں میں تصور کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بکریاں چراتے ہوں، صحابہ کرام یہاں بکریاں چراتے ہوں گے. یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں میرے دوستو، اور یہ عشق و محبت پیدا کرنے سے پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہاتھ ہے نا، دونوں ہاتھ ذرا ملاؤ، پکڑنا بھائی، یہ دیکھو اس کو رگڑو ذرا، گرمی ہو رہی ہے. فرمایا ایک بزرگ کا یہ عمل ہے، فرمایا اور رگڑو، کہا جی گرمی بہت ہو رہی، اور رگڑو زور سے، اور زور سے رگڑو، حتیٰ کہ یہ ہاتھ ذرا دم لگا کے خوب زور سے رگڑے، بڑے آپ اتنے بڈھے نہیں ہیں، خوب زور لگا کے رگڑے، ابھی آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. دیکھو گرمی پیدا ہوئی، تو یہ ہے خدا تعالیٰ کی ایسی گرمی اور عشق و محبت پیدا کرو، پھر دیکھو کیا مزہ ہے حج کا، کیا مزہ ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا، کیا مزہ ہے طواف کا، کیا مزہ ہے نبی کی زیارت کا. سبحان اللہ. ملا علی قاری رحمہ اللہ مرقات میں لکھتے تھے، آپ کو تو میں نے ہاتھ رگڑتے دیکھا ہی نہیں، رگڑیے تو ذرا ہاتھ، ہاتھ دونوں رگڑیے، زور زور سے رگڑیے، ہاں جوان سمجھے اپنے آپ کو مضبوط. دیکھو گرمی پیدا ہوئی، تو یہ ہے قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، یہ آگ لگتی نہیں ہے لگائی جاتی. کسی مرشد سے صحیح تعلق ہو جائے تو اس کے قلب کی گرمی، اس کے قلب کی احسانی کیفیت دل سے دل میں منتقل ہو جاتی ہے. یہ اسی طرح مدینہ شریف میں بھی ہمارے حضرت رحمہ اللہ یہی تصورات کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مدینہ کی گلیوں میں ہر ایک قدم پر حمد نظر احترام مدینہ. پھر یہ وہ زمین ہے ظالموں، یہ وہ زمین ہے جہاں نبی کے قدم چلے. مطاف کے متعلق بھی حضرت والا کا یہی شعر ہے، میری قسمت کہاں یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم. ذرا تصور کرو کہ وہاں ہم جو چل رہے ہیں طواف کر رہے ہیں، یہاں انبیاء کرام کے قدم چلے ہیں اور یہاں پر صحابہ کرام کے قدم چلے ہیں. یہی وہ زمین ہے، یہی وہ مطاف ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر، کمر مبارک پر لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی گئی. ذرا تصور تو کرے وہاں جا کے، ذرا ہم کتابیں تو پڑھیں، سیرت تو پڑھیں کہ کیسے کیسے مظالم ہوئے، تب جا کے اس پر صبر اور مجاہدات کی برکت سے وہ دین پھیلا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. فرمائے کہ کبھی نور ہوں گا کبھی تور ہوں گا، کبھی تو خود نور بن جاؤں گا اور کبھی جو ہے تور بن جاؤں گا. تور پہاڑ کے متعلق مشہور ہے کہ تور پہاڑ، ایک تو اس کی تفسیر ہے کتابوں میں جو ہے وہ عالمانہ تفسیر ہے، اور ایک عاشقانہ تفسیر بھی ہے. عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ تور پہاڑ پر جب تجلی نازل ہوئی تو تجلی کو برداشت نہ کر سکا، ظاہر ہے اللہ کی تجلی کون برداشت کر سکتا ہے، وہ بھی ایک ذرہ تجلی تھی، تو اس سے تور پہاڑ چکنا چور ہو گیا، اس کی تحمل نہ کر سکا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، ذرہ ذرہ ہو گیا. اور عاشقانہ تفسیر یہ ہے کہ ساری کائنات بھی اللہ کی عاشق ہے، احادیث مبارکہ سے، قرآن پاک سے سب چیز ثابت ہے. ہمارے بزرگوں نے ایک ذرہ بھی ادھر ادھر قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کہا ہے کبھی. کھرا سونا ہے کھرا سونا. اب موقع اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو ثابت کروں، بزرگوں کی بات ہے ہم مان لیں تو سیدھا سادہ معاملہ ہے کہ بھائی بزرگوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ مجاہدات ان کے، عبادات ان کی، علمیات ان کی، کتابیں انہوں نے پڑھی، مدرسوں کی مشقت انہوں نے اٹھائی، بزرگوں کی صحبتیں انہوں نے اٹھائی، مجاہدات انہوں نے کیے، فاقے انہوں نے کیے، ہمیں مفت میں ایک جملہ مل جاتا ہے بھائی یوں نہیں یوں کر لو، ہمارا کام بن جاتا ہے، ہے نا، ہمارا کام بن جاتا ہے. بزرگوں کی اتباع ذرا سا برادر سے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اچھا اس کو ایسے نہیں ایسے کر لو، ہم دیکھتے ہیں کام فٹافٹ ہو جاتا ہے، کام ہی بن جاتا ہے. کیوں ہو جاتا ہے؟ مفت میں سارے مجاہدات انہوں نے کیے اور سارا مجاہدات باپ کرتا ہے، اولاد مفت میں کھاتی ہے، اولاد مفت میں کھاتی ہے لیکن قدر نہیں کرتی. وہ ہمارے دلی والوں میں مشہور ہے کہ باپ کی پوری، بیٹے کی آدھی اور نوکر کی بلا سے. بیٹا پھر کچھ قدر کر لیتا ہے لیکن نوکر تو نوکر ہی ہے بھائی، جہاں موقع ملتا ہے ڈنک مار جاتا ہے. الا ماشاء اللہ، غرض یہ قدر نہیں ہے. تو عاشقانہ تفسیر کیا ہے کہ طور پہاڑ بھی اللہ کا عاشق ہے. میرے دوستوں خدا کی قسم ساری کائنات اللہ کی عاشق ہے. تو قرآن پاک میں یہ ذکر بھی ہے کہ ہم نے زمین، سورج، آسمان اور چاند ستاروں کو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ ہم نے ان کو کہا کہ تم ہمارے پاس توان آؤ یا کرہن آؤ، آنا تو پڑے گا، یعنی جبرن آؤ یا محبت سے آؤ، خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے آؤ، ہم تو تمہارے حاکم ہیں، ہم تو تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، تم آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، آنا تو تمہیں یہیں پڑے گا. تو ساری کائنات نے کیا جواب دیا تھا مولانا؟ قالو اتینا طائعین، کہ ہم تو آپ کی طرف اطاعت کے ساتھ آتے ہیں، خوشی کے ساتھ آتے ہیں، برضا اور رغبت آتے ہیں. تو کوہ طور جو تھا وہ بھی اللہ کا عاشق تھا، جیسے ہی تجلی نازل ہوئی ریزہ ریزہ ہو گیا تاکہ اس کے ہر ذرے ذرے میں خدا تعالی کی تجلی کا نور جذب ہو جائے. تو میرے دوستو یہ بڑی عجیب بات ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ کا کہ تمام بیانات کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے لیے توڑنا سیکھ لیں، تاکہ ہمارا جو دل ٹوٹ جائے گا، ٹوٹا پھوٹا ہو جائے گا، اس ٹوٹے پھوٹے دل ہی کو اللہ تعالیٰ اپنا مسکن بناتے ہیں. جو دل اللہ کی خاطر ٹوٹتا ہے میرے دوستو، اللہ کو وہی ٹوٹا ہوا دل پسند ہے. گناہوں کو چھوڑ کر دل ٹوٹتا ہے، رسومات کو چھوڑنے سے دل ٹوٹتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، ملامت کرتے ہیں، لوگ تانے دیتے ہیں، اس سے دل ٹوٹتا ہے. بعض لوگوں کو داڑھی کی ہمت نہیں ہے لیکن جب وہ داڑھی رکھتے ہیں ایک مٹھی پوری تو لوگ کہتے ہیں میاں ملا ہو گئے، کیا کہاں جا رہے ہو، کس راستے پہ جا رہے ہو، دیکھو زمانہ کہاں جا رہا ہے، تم کہاں جا رہے ہو. لیکن وہ اپنا دل توڑ لیتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کرتے کہ بھائی زمانہ خود ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں، زمانہ ہم کو مٹا نہیں سکتا، ہم زمانے سے، ہم تو اللہ اور رسول کے راستے پر چلنا ہے بھائی، کامیابی کا راستہ وہی ہے. دل ٹوٹ جاتا ہے، اس نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، تم تو بیکورڈ ہو گئے، تم تو دفیانوس ہو گئے، تم فلاں ہو گئے، نعوذ باللہ تعالی من ذالک. میرے دوست ساری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، ساری زبانیں بند ہو جاتی ہیں، صرف شیطان دھوکہ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں. تو جب یہ دل ٹوٹتا ہے اللہ کے لیے، خصوصاً میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب انسان کے سامنے کوئی حسین صورت آ جاتی ہے، اس وقت شیطان آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے اور اس کو شدت سے تقاضا ہوتا ہے دیکھنے کا. لیکن اگر کسی اللہ والے کی صحبت کی برکت سے اور اس کی دعاؤں سے اس کو توفیق ہو جائے کہ وہ اپنا دل توڑ لیتا ہے لیکن اس حسین شکل کو نہیں دیکھتا، حرام نگاہ نہیں ڈالتا، نظر بازی نہیں کرتا، جس کو اللہ نے قرآن میں بھی منع فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے. نامحرموں کو دیکھنا، پردہ نہ کرنا، شرعی پردہ نہ کرنا، یہ آنکھوں کا زنا ہے. اور اس عمل پر، اس فعل پر لعنت کی بد دعا فرمائی حدیث شریف میں، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، یا دیکھنے والی ہو دکھانے والا ہو، یا دیکھنے والا ہو دکھانے والی ہو. اللہ اور اللہ کے رسول سرکار دو عالم، ساری کائنات کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سردار الانبیاء ہیں، ان کی بد دعا لگ رہی ہے. یہ موبائلوں میں ہو یا سڑکوں پہ ہو یا گھروں کے اندر ہو، نامحرم کو دیکھنا بدترین گناہ ہے میرے دوست، ایسا خبیث فعل ہے کہ اس فعل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا فرمائی. تو غرض یہ کہ جب انسان اپنا دل توڑتا ہے کہ نہیں بھائی اللہ کا حکم ہے میں نہیں دیکھتا، اس کی وجہ سے نفس پر زبردست مجاہدہ ہوتا ہے، دل پر مجاہدہ ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے. میرے شیخ فرماتے تھے کہ بعض لوگوں کو عشق کے اندر مادہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر کم ہوتا ہے شہوت کا مادہ، کسی کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جتنا شہوت کا مادہ زیادہ ہوگا، مادہ ہونا برا نہیں ہے، مادہ شہوت کا ہونا، شہوت کا تقاضا ہونا برا نہیں ہے، اچھی طرح ہم سمجھ لیں اس کو، تقاضا ہونا برا نہیں ہے، عمل برا ہے، اس تقاضے پر عمل کرنا برا ہے. اب اگر اس نے اپنے دل پر جبر کر کے نہیں دیکھا، آنکھیں جھکا لیں، جس کو غزل بسر کہتے ہیں، نگاہوں کا جھکانا، کہ میرے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، میں اپنا دل توڑ لیتا ہوں، اللہ کا حکم نہیں توڑوں گا، تو دل ٹوٹ گیا. اسی کو میرے شیخ نے فرمایا ہے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل میں خدا تعالیٰ تجلی فرما ہو جاتے ہیں، اس دل کو اپنا بنا لیتے ہیں. میرے دوستو، یہ ہے محنت کرنے کی، یہ ہے دل بنانا. کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ، لیکن چونکہ اس وقت اس زمانے میں سب سے بڑا فتنہ یہ نگاہ کا فتنہ ہے. اس زمانے ہی میں نہیں، کس زمانے سے یہ بے حیائی کا سیلاب آ گیا ہے، بے پردگی کا سیلاب آ گیا ہے. اور پہلے تو وہ آیا تھا ٹی وی، اس کے بعد اس کا باپ آیا وی سی آر، اس کے بعد اس کا دادا آ گیا، یہ ڈش اور چینل شروع ہو گئے، اس کے بعد اب یہ ہاتھ کے اندر ہی سب کچھ موجود ہے. تو اس لیے میرے شیخ رحمہ اللہ خصوصاً اس کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بھائی، نگاہ کی حفاظت جو کر لے گا، چونکہ وہ سب سے مشکل کام ہے، تو باقی سارے دین کے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے. تو ہم اپنا دل توڑیں، یہ ہے، کبھی نور ہوں گا کبھی دور ہوں گا، کبھی عبادت کی غرض عبادت سے میں نور ہی نور ہو جاؤں گا، کبھی جو ہے وہ اپنے دل کو عشق و محبت میں، خدا کی عشق و محبت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، کہ خدا تعالیٰ کا عشق کا سمندر اور خدا تعالیٰ کی تجلیات جذب میرے دل میں، میرے دل کے ذرے ذرے میں جذب ہو جائیں. سمجھ گئے بھائی؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے.
عجم کے بیاباں سے مسرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، گناہوں سے اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا.
ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب روضہ اقدس پر حاضری ہو تو بھائی پہلے یہ تو آیت پڑھو کہ ولو انہم یظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم. ٹھیک پڑھی آیت میرے دوستو؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کفر کیا، گناہ کیے، اگر یہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے اور آپ کے پاس حاضر ہوتے اور آپ ان کے لیے استغفار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور رحیم کریم فرماتے، کریم پاتے، رحیم پاتے، رحمت رحم والے پاتے. تو اس آیت کا استعذار کرو کہ اللہ، میرے اختیار میں تھا کہ آپ کے نبی کے دربار میں میں حاضر ہو گیا، ہے نا، اور گناہ تو میرے کوئی شک نہیں کہ میرے گناہ بھرے ہی بھرے ہیں، سراپا ظلمت ہوں، سراپا ظالم ہوں میں. تو اللہ، میں نے اپنے اختیار سے آپ کے نبی کے دربار میں حاضر ہو گیا، تو اللہ میں آپ سے بھی استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اور آپ کے رسول سے بھی اے اللہ میں استغفار کی درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی استغفار فرما دیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرما لے اور مجھ پر اپنی رحمت کی بارش فرما دے. اور فرماتے تھے کہ یا اللہ، میرے گناہوں کو مغفور کر دے اور میرے گناہوں کو مستور کر دے، جان پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستور کر دے، یعنی چھپا دے، ستاری فرما دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ظلمت میں بھرا ہوا نہ پائیں، آپ کو اس سے رنج ہوگا، تکلیف ہوگی. تو اے اللہ، کہ میرے گناہوں کو مغفور فرما دے اور جان پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے مستور فرما دے اور جان پاک رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے مسرور فرما دے، مجھ سے خوش فرما دے.
گناہوں پہ اپنے میں رنجور ہوں گا، بفیض شفاعت میں مغفور ہوں گا، اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ، میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا.
سبحان اللہ، یہ عشق و محبت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لایا کرتے تھے تو اپنی چادر مبارک کو اتار دیا کرتے تھے کہ مدینہ کی مٹی میرے جسم کو لگ جائے، ایسی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ. تو ایسے غباروں میں یعنی ایسے غباروں کے اندر میں چھپ جاؤں گا, اس میں مستور ہو جاؤں گا.
اڑے گی ہوا سے جو خاک مدینہ, میں ایسے غباروں میں مستور ہوں گا. میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا, بجا نور ہوں گا. میں روزے پہ صلی علی نظر کر کے بدل نور ہوں گا, بجا نور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا. مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا.
آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں, حسین ترین نظاروں میں چلے جائیں, اونچی اونچی بلڈنگوں میں چلے جائیں, جدید جدید بلڈنگوں میں چلے جائیں, برج الخلیفہ چلے جائیں جو مشہور ہو گیا ہے بہت, حالانکہ اس کا بنانے والا زمین کے نیچے جسم بھی بنا ہو گیا ہوگا, اتنی اونچی اونچی بلڈنگوں میں چلے جائیں, جدید ترین ماحول میں چلے جائیں, لیکن مدینے کی صبح و شام کا جو سرور اور جو نور ہے, خدا کی قسم دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملے. اللہ کے گھر کے بعد جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہے, خدا کی قسم کہیں نہ ملے.
مدینے کے انوار شام و سحر سے سراپا دل و جان سے مسرور ہوں گا.
مگر شرط یہی ہے میرے دوستوں کے دل بنا ہوا ہو, ہمارا دل ایسا بن جائے, پھر ہمیں یہ سب چیزیں بالکل محسوس ہوں گی, معلوم ہوں گی انشاءاللہ.
میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا.
یہ محض اللہ کا کرم اور توفیق ہوتی ہے جس کو وہاں بلاتے ہیں. میرے دوستو, ہم ایک جگہ گئے اپنے عزیزوں میں کسی سے ملنے, جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا, حاضری کی توفیق ہوئی تھی, ہم کچھ زمزم اور کھجور ان کے لیے لے گئے. ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بہت نوازا ہوا تھا, ہر سال بلکہ سال میں دو دو بار بھی وہ حاضر ہوتے تھے وہاں, مگر ہم تو بھائی وہاں کی سوغات لے کر گئے تھے, اس کی کوئی قیمت تو نہیں ہوتی, نہ اس کا حجم کا کوئی قیمت ہے, نہ اس کی کوئی ویسی کوئی قیمت ہے, وہاں کا تبرک تبرک ہے. تو ہم جب ان کو پیش کرنے گئے, چھوٹا سا زمزم کی شیشی تھی اور چند کھجورے تھی, تو انہوں نے کہا میاں یہ کیا لایا تم, میرے یہاں تو بڑے زمزم کے بڑے بڑے کین رکھے ہوئے, میں تو ہر سال جاتا ہوں. کتنی تکلیف ہوئی کہ ہم تو ایک چیز لے گئے تھے, اللہ تعالیٰ بچائے ایسی چیز سے, ایسی بڑے بول سے اللہ تعالیٰ. تو یہ نہیں ہم مغرور نہ ہوں کہ ہم جو ہے یہ توفیق اللہ ہی کے کرم سے ملتی ہے. اللہ تعالیٰ جس کو نہیں بلانا چاہتے دسیوں بار وہ چاہتا ہے نہیں جا پاتا, کتنے واقعات ایسے ہوئے, لیکن زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا کرم ہو ہی جاتا ہے کہ جس کے دل میں حاضری کا تڑپ ہوتی ہے, پیاس ہوتی ہے, تمنا ہوتی ہے, خدا تعالیٰ اس کو توفیق دے ہی دیتے.
ہاں میں ممنون ہوں گا خدا کے کرم کا, کبھی دل میں اپنے نہ مغرور ہوں گا. ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا.
منصور مانے کامیاب ہو جاؤں گا. نقش قدم نبی کے ہیں, جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں, سنت کے راستے, بس سنت کا راستہ ہی اللہ تک پہنچاتا ہے, اور وہی راستہ میرے دوستوں کامیابی کا راستہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
ہر ایک امر میرا ہے سنت پہ چل کر, خدا کے کرم سے میں منصور ہوں گا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا.
یہ دیکھو دستور مانے قانون, کہ ستر شہیدوں نے, ستر صحابہ نے ایک ایک لمحے میں جان دے دی. ستر صحابہ شہید ہو گئے عہد کے میدان میں, تو فرمایا کہ انہوں نے تو اپنی جانیں پیش کر دیں, ہم سے اتنا نہیں ہوتا کہ ہم اپنی نگاہ کو جھکا لیں. کوئی نامناسب شکل ہو جس کو اللہ نے دیکھنے سے منع کیا, ہم سے اتنا اپنا دل نہیں توڑا جاتا. انہوں نے تو اپنا ایک اللہ کا حکم آیا اور انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی, اور ایک کیا اگر ان کو دوبارہ زندگی عطا ہوتی پھر فدا کر دیتے, پھر زندگی عطا ہوتی پھر فدا کر دیتے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ میں اس کو پسند کرتا ہوں کہ آپ کے راستے میں میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. ہمارے میر صاحب رحمہ اللہ کا شعر بھی ہے, جو سو جانیں عطا ہوں تو سب تم پر فدا کر دیں, جو سو جانیں عنایت ہوں تو سب تم پر فدا کر دیں, تمہارے سامنے ہم جان کو کب جان سمجھتے ہیں. میرے دوستو جب اللہ کی عشق و محبت آ جائے گا تو جان دینا بھی سستا معلوم ہوگا, سستا معلوم ہوگا, بہت سستا سودا معلوم ہوگا. احد کے شہیدوں کے خون وفا سے سبق لے کے پابند دستور ہوں گا, مدینے میں جب قلب جا چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا. یہ خلاصہ میں پہلے شعر کا کر چکا ہوں کہ قلب جا مدینے میں جس کے ہوں گے میرے دوستو, اس کا اٹھنا سنت کے مطابق, اس کا بیٹھنا سنت کے مطابق, اس کا کھانا سنت کے مطابق, اس کا سونا سنت کے مطابق, اس کی گفتگو سنت کے مطابق, اس کے اخلاق سنت کے مطابق, اس کی عبادت سنت کے مطابق, اس کا کردار, اس کی چال, اس کی ڈھال, ہر چیز سنت کے مطابق ہے. یہ علامت ہے کہ اس کے قلب و جان مدینہ میں ہے, اگرچہ وہ مدینہ سے دور ہے. یہ فرما رہے ہیں, مدینے میں جب قلب و جان چھوڑ آیا میں مہجور ہو کر نہ مہجور ہوں گا, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افتر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا, قبا کی زیارت وہ نفلوں سے افتر ہر ایک راہ سنت سے پر نور ہوں گا. ہفتے والے دن حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ قبا تشریف لے جاتے اور وہاں نفل ادا فرماتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہاں دو رکعت نفل پڑے گا اس کو ایک عمرے کا ثواب ملے گا. تو ثواب تو ثواب ہے, لیکن میرے دوستو اس سفر کو اللہ نصیب کرے ہم سب کو عشق و محبت کا نمونہ بنانا چاہیے. الحمدللہ ہم حرم شریف سے اس راستے پر چلے اپنے مکان سے جہاں سے قبا کا راستہ پیدل بنا دیا انہوں نے, وہاں کوئی گاڑی نہیں جا سکتی, وہ راستہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے تشریف لے جایا کرتے. وہ کیا مزہ ہے اس پہ چلنے کا. وہی بات کہ میری قسمت کہاں, یہ طواف حرم جس زمین پر چلے تھے نبی کے قدم, وہی یہاں بھی ہے کہ بھائی یہاں یہ وہ راستہ انہوں نے الگ کر دیا کہ اس راستے پر وہ شٹل وغیرہ چلتی ہے, لیکن شٹل میں بھی ہوشیار رہنا, کسی کو جانا ہو تو مفت کی نہیں ہے. ہم مفت سمجھ کر بیٹھ رہے تھے واپسی پہ کہ چلو بھائی آرام سے پہنچ جائیں گے, تو راستے میں چار پانچ آدمی ملے, ہم بیٹھ گئے تھے, چار پانچ اور زائرین ملے تو انہوں نے ہاتھ دیا, اس نے روکا, اس نے کہا 10 ریال فی آدمی. پھر ہم نے کہا بھائی تم روک دو, ہم یہیں پیدل ہی جا رہے ہیں. ہم سمجھے مفت میں ہے, لیکن بہت سے کام ماشاءاللہ حضرات مفت میں کرتے ہیں, حاجیوں کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں. برائیاں مت کرنی چاہیے, ان کی خوبیاں دیکھنی چاہیے کہ حاجیوں کو کس قدر خیال کرتے ہیں, ان کی سہولت کے کتنے کام کرتے ہوں. تو وہ راستہ جو ہے وہ راستہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے تجلیل لے جایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اس میں قصور کوتاہی ہوئی اللہ اس کو معاف فرما. اللہ ہم سب کو ایسا دل عطا فرما دے کہ ہم آپ پر فدا کریں, ایک لمحہ بھی ہے اللہ ہم غیر کو فدا نہ کریں. اے اللہ دل پورے کا پورا آپ پر فدا کریں, اپنی جان, اپنی مال, اپنی عزت, اپنا اپنی آبرو, اے اللہ سب کچھ آپ پر فدا کر دیں. سو جانے عنایت ہوں وہ سب کی سب آپ پر فدا کر دیں. اے اللہ ہمیں ایسا ایمان و یقین نصیب فرما, اپنی ایسی عشق و محبت اور اپنی ایسی معرفت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما دے, گناہوں سے دوری عطا فرما دے. اے اللہ خصوصاً نگاہ کی حفاظت کی توفیق عطا فرما, ایک نظر بھی ہم خراب نہ کریں اے اللہ, اور اگر خطا ہو بھی جائے تو اے اللہ جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لیں. اے اللہ ہم چین سے نہ بیٹھیں, ہمیں کھانا اچھا نہ لگے، ہمیں صبح شام اچھے نہ لگے، ہمیں اپنے بیوی بچے اچھے نہ لگے، جب تک ہم آپ کو رو رو کر منا نہ لیں، اے اللہ ہمیں کچھ بھی اچھا نہ لگے، زندگی اچھی نہ لگے، زندگی اجیرن ہو جائے اگر ہم آپ کو ناراض کریں، اے اللہ ہمیں خوب استغفار اور توبہ کی توفیق عطا فرما، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، پوری امت کو اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا سے محبت اور عشق نصیب فرما اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، تمام بیماروں کو جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے جنہوں نے نہیں بھی کہا، اے اللہ سب بیمار مسلمانوں کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ سے نواز دیجیے، اور اللہ جس بھائی بہن کو جو بھی جائز حاجت ہو اے اللہ اس کی حاجتوں کو پورا فرما، اے اللہ دنیا بھی ہماری بنا دے اور آخرت بھی بنا دے، اے دونوں جہان کے مالک ہماری دنیا آخرت دونوں بنا دے، اے اللہ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں عقبا تیری گلی میں، اللہ ہمیں خوب دے، دنیا بھی خوب دے اور دین بھی خوب دے، اے اللہ مال بھی خوب دے، ہر مسلمان کو اے اللہ آسان حلال اور بابرکت اور خوب کشادہ اور وسعت والی روزی عطا فرما، رزق روحانی بھی عطا فرما، رزق جسمانی بھی عطا فرما، اے اللہ اپنی عشق و محبت اور معرفت سے ہمارے قلوب کو سیراب فرما، اے اللہ ہم سب کو اپنے بڑے اپنے مشائخ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی اطلاع حال اور اتباع تجویزات کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کامل کرنے کی توفیق عطا فرما، تزکیہ نفس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارا دل بنا دے، اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں آئے یا ہوئے نہیں ہیں اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے بہت اچھے اچھے رشتے عطا فرما دے، اور اللہ بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا، اور جس بھائی بہن کو کوئی پریشانی اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا اپنے کرم سے اللہ وہ بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے مدد و نصرت فرما، زبردست مدد و نصرت فرما، اور جو دشمن ان کو ستا رہے ہیں جہاں جہاں ستا رہے ہیں اے اللہ ان کا منہ کالا کر دے، ان کی طاقتوں کو چکنا چور کر دے، ان کے نشے کو چکنا چور کر دے، ان کو ذلت ناک عذاب سے دوچار کر دے، اے اللہ ایسے ذلت ناک عذاب سے دوچار کر دے کہ جب پھر کبھی وہ مسلمانوں کی طرف اور اسلام کی طرف بری نظر سے نہ دیکھ سکیں، اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے، ان کی طاقتوں کو برباد کر دے، ان پر اپنا عذاب نازل کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین، السلام علیکم. Thank you.